الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون فقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله مولانا العظيم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله مولانا العظيم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتق المحارم تكن عبد الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو عزیزو, قرآن پاک ایک عظیم شان دولت ہے, اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کی دولت کو اللہ تعالی سے بڑے بڑے واسطے دے کر مانگا ہے. مناجات مقبول جن لوگوں کا معمول ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں, اور اللہ تعالی کا شکر ہے میرے شیخ کی دعائیں ہیں جن جن پر اللہ تعالی نے فضل فرمایا دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں, اور ان دعاؤں میں درد اور آہ و فغاں جب پیدا ہو جاتی ہے, جبکہ ان دعاؤں کا مفہوم بھی معلوم ہو, ترجمہ معلوم ہو تو اور بھی اچھا ہے, لیکن کم از کم اس کا خلاصہ مفہوم اگر دل میں ہو تو ان دعاؤں کا لطف اور اثر بہت بڑھ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے مانگا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک, اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماذن فی حکمک عدل فی قضاءک اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استغفرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي. دیکھیے, ایک بچہ عمرے کو جا رہا تھا تو ان کو ہمارے حضرت والا کی جو تعلیمات تھی ان سے بتائی کہ بھائی کعبۃ اللہ شریف کو دیکھ کر پہلی نظر سے دیکھیں تو اس پر دعا قبول ہوتی ہے. یہ تو مشہور بات ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہر بار جب کعبۃ اللہ کو دیکھے تو دعا قبول ہوتی ہے, ہر بار, سو بار دیکھے تو سو بار. تو اس بچے سے پوچھا, بتایا ان کو کہ بھائی دیکھو ہمارے بزرگوں کی تعلیمات یہ تھی کہ جب کعبۃ اللہ شریف کے سامنے حاضری ہو تو اللہ سے اللہ کو مانگنا, اس سے بڑی دولت کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی ہم کو عطا فرما دے, یعنی ہم اللہ کے ہو جائیں, اللہ ہمارے ہو جائیں. کیا مطلب؟ کہ اللہ کی رضا کامل ہم کو نصیب ہو جائیں, اللہ ہمارے ہو جائیں. جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی نے کعبہ شریف کا غلاف پکڑ کر مانگا تھا. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلب گار رہا اور تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں ایک خبردار دینا. تو ان سے پوچھا کہ بھائی تم جا رہے ہو عمرے سے دعا قبول ہو رہی ہے کیا مانگو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد صاحب کے لیے بڑی گاڑی مانگوں گا کہ اللہ ان کو بڑی سی گاڑی دے دیں. ٹھیک ہے اپنے اپنی سوچ ہے. مزاحن ہمارے دوست ایک لطیفہ سناتے ہیں آپ تو زیادہ سنتے ہوں گے. وہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا تھا تو راستے میں وہ بچوں کی جو کہانی ہوتی ہے کہ وہ چراغ مل گیا لدین کا اور اس شخص نے اس کو رگڑا اور اس میں سے دھواں نکلا اور جن نکلا اس میں سے. ہاں 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 کیا جلدی جلدی تم نے مجھے آزاد کیا, اس کا انعام یہ ہے کہ تین فرمائشیں جلدی جلدی کرو, میں تمہاری تین فرمائشیں پوری کروں گا اس انعام میں کہ تم نے مجھے اس چراغ میں برسوں سے بند تھا مجھے تم نے آزاد کیا. تو اس شخص نے کہا کہ اچھا پہلی فرمائش یہ ہے کہ ڈیفنس میں مجھے 2010 کا بنگلہ بنا. اس نے آنند فانند چھو من کر کیا بنگلہ بن گیا. کہا بنگلہ بن گیا آپ بتاؤ دوسری فرمائش جلدی کرو زیادہ وقت نہیں میرے پاس. کہا کہ اس بنگلے کے اندر بڑے بڑے سیٹ ہوں سیٹ لوگ ہوں اور گاڑیاں بھی ہوں اور ہیٹ فریزر اور ایئر کنڈیشن سب بہترین سامان لگا. اس نے شو منتر کیا وہ بھی لگ گیا. اب تیسری اور آخری فرمائش کہا کہ اس میں مجھے چوکیدار لگا. تو اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. تو دیکھو اپنی اپنی سوچ ہے لیکن اس سوچ کو ہمیں بدلنا چاہیے. دنیا کے معاملے میں ہر انسان انتہائی قیمتی اور پائیدار حل چاہتا ہے اور دنیا کی مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے کہ اگر کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈالے اور نکال کر دیکھے کہ اس انگلی میں کیا آیا ہے, یعنی معمولی سی تری انگلی میں ہوتی ہے, اس تری کا اس سمندر کی مقدار سے کوئی ریشو نہیں کوئی نسبت نہیں ہے, یعنی معمولی سی تری ہے. قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے کیسی کیسی مثالیں عطا فرمائی. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنی اس طریق کو سمندر سے نسبت ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے اتنی بھی نسبت نہیں ہے اتنی بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ پلاتے. اتنی حقیر دنیا ہے اتنی ذلیل دنیا ہے. تو میرے دوستوں عزیزوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے واسطے دیے, اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں آپ کی بندی کا بیٹا ہوں آپ کے بندے کا بیٹا ہوں آپ کی بندی کا بیٹا ہوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور میں اب سب کچھ آپ کے قبضے میں ہے. مفہوم عرض کر رہا ہوں ادھر سب کچھ آپ کے قبضے میں ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اسألک بکل اسم. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ مشہور ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت نام ہیں اور ان ناموں کی تاثیر ہے اور بزرگوں نے ان کی تاثیر لکھی ہے کہ فلاں حاجت ہو تو آپ یہ نام اللہ کا پکاریں کثرت سے تو یہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اسماء کی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان کا واسطہ دیا. اسألک بکل اسم ہو لک ثمیت بہ نفسک. آپ نے اپنے آپ کی ذات عالی کو جس جس نام سے پکارا ہے ہمارے علم میں تو نہیں اللہ کے علم میں ہر نام کا واسطہ دیا. اسألک بکل اسم ہو لک ثمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک. یا اللہ آپ نے اپنی کتاب میں وہ نام اتارا ہے او انزلتہ فی کتابک. اب استغفرت بہ علم الغیب عندک. یا علم غیب میں وہ نام ہے آپ کے پاس ہم نہیں جانتے کوئی نہیں جانتے اس نام کا بھی واسطہ نہیں. اب بتائیے اتنے بڑے بڑے اللہ کے نام ہیں جو تمام کائنات کی حاجت پوری کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گے کہ نہیں؟ تو ہم دنیا مانگے محلے مانگے فیکٹری مانگے منع نہیں ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کو اتنے بڑے بڑے واسطے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے, بھائی دیکھو باتیں نہیں کرو, ادھر آ جاؤ, تمہاری خاطر تو میں آیا ہوں, آ جاؤ جانا, باتیں نہیں کرو بھائی, تو میں بیان ختم کر لوں, پھر تم ناچو کچھ لوگ کودو دو جی چاہے کرنا, بیان کے دوران باتیں نہیں, کیونکہ سب کی توجہ میری بھی توجہ بڑھ جاتی ہے. تو انتقال القرآن, اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے بڑے واسطے دے کر کیا مانا ہے, انتقال القرآن ربیع قلبی, اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے, سبحان اللہ, قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے, وجلاء حزنی, اور میرے حزن کی کشائش بنا دیجیے. حزن وہ غم ہے, میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے الہم هو الغم الذي يذيب الانسان, غم اور حزن وہ غم ہے جو انسان کو پگھلا دیتا ہے, کسی کو اپنی اولاد کا غم پگھلا دیتا ہے, کسی کو اپنے مال کا غم پگھلا دیتا ہے, کسی کو دوست یاروں کا غم پگھلا دیتا ہے, کسی کو دوستوں سے اذیت پہنچتی ہے وہ پگھلا دیتا ہے, مگر کیا کہ وہ غم پگھلانے والا غم ہوتا ہے, هو الغم الذي يذيب الانسان, الہم هو الغم الذي يذيب الانسان, یعنی یہ غم سے بھی بڑی مہلک چیز ہے ہم اور حزن. تو ہم اور حزن کی کشائش قرآن کو بنا دیجیے, قرآن کو بنا دیجیے. ہاں, اور کیا مانگا, ہم تجاول القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی وبہاب ہمی, ہاں یہاں آ گیا ہم, کہ میرے ہم کی بھی کشائش بنا دیجیے جو غم مجھے پگھلائے دے رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا غم تھا کہ ساری امت ایمان والی ہو جائے, ساری امت جنت میں جانے والی ہو جائے, دوزخ سے بچ جانے والی ہو جائے, اور یہی وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. ہم تو قرآن شریف پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہمارے دل سے وہ اثر ہوتا ہی, کیونکہ معنی بھی نہیں معلوم, مفہوم بھی نہیں معلوم, تو کیسے پتہ چلے گا. تو معنی اور مفہوم معلوم ہو تو دل پہ اثر بھی ہو. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی انقض ظہرک, ہم جانتے ہیں کہ یہ بوجھ آپ کی کمر توڑے دے رہا ہے, مگر آج ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ہمارے دل سے اثر نہیں آتا, اثر نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا, اگر ہم یہی کلام پہاڑ پر نازل فرماتے تو وہ خشیت اور خوف کے پھٹ جاتا ہے, مگر آج ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن دل پہ وہ اثر نہیں آتا. بنیادی وجہ غفلت ہے, غفلت ہے آخرت سے, غفلت ہے اللہ تعالیٰ سے, غفلت ہے اللہ سے, دوری ہے, یہ جرم ہے اللہ تعالیٰ سے, غفلت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خبردار فرمائے, اور ہمیں ذکر آخرت نصیب فرمائے. تو یہ قرآن پاک اتنی بڑی دولت ہے دوستو, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو بڑے بڑے واسطے دے کر, یہاں دنیا میں بھی ہم سفارش کے لیے کہیں جاتے ہیں دنیا کا کام نکالنے, تو بڑے واسطے دیتے ہیں, بھائی میں فلاں کا جاننے والا ہوں, فلاں میں, اور آپ تو بڑے سارے ہیں, آپ تو ہم ایسے ہیں ایسے ہیں, تعریف کرتا ہے اس کی. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خوشامد کر رہے ہیں, بڑے بڑے واسطے دے کر اللہ سے قرآن پاک مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجیے, اس کو ہمارے ہم اور حزن کی کشائش بنا دیجیے. اور بھی بہت دعائیں ہیں قرآن پاک کے ختم کے پہ, مشہور دعا ہے اللہم آنس وحشتی کی قبری, کہ اللہ اس کو میرے لیے قبر کے اندر انسیت کا جو ہے ذریعہ بنا دیں, قبر میں مجھے انسیت کا ذریعہ بنا دیں. اللہم آنس وحشتی کی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم, کہ اللہ مجھے اس کو میرے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیجیے, ہے نا. اور وجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه, اور اس کو میرے لیے امام بنا دیجیے. کیا مطلب؟ امام ہدایت. ہدایت کا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے. آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پورے کا پورا قرآن قرآن. لیکن آج ہمارے یہاں بدقسمتی سے نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ بھی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لیکن پورا دین ہمارے اندر نہیں ہے. عبادات ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں. دین کے پانچ شعبے ہیں، ایک عقائد ہیں، یہ تو انتہائی ضروری ہے. اگر عقائد ضروریہ میں سے ایک عقیدہ بھی صحیح نہ ہوا تو خدا نخواستہ ہمیشہ کی جہنم ہے. آج ہم مسلمانوں کے اندر یہ حال ہے کہ ہمیں اپنے عقائد کی بھی صحیح خبر نہیں ہے، جبکہ عقائد کا معاملہ انتہائی خطرناک ہے. اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ اسمارٹ فون کا استعمال اس سے اتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ اس دور کا یہ ام القبائل ہے، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے جلیس السوء. جلیس السوء، برا ہم نشین. یہ ایسا ہم نشین ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں رہتا ہے اور کسی وقت بھی اس کے ڈسنے کا خطرہ رہتا ہے. اور اس اسمارٹ فون سے سب سے بڑی خرابی عقائد کی خرابی، اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وعدہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن شرک اور کفر کو نہیں بخشے گا. تو اس سے عقائد میں وہ خرابی پیدا کی جا رہی ہے، سب سے بڑا فتنہ عقیدہ خراب کیا جا رہا ہے. کیا بڑے کیا چھوٹے، ادھر کے ٹاکرے ادھر کے مذاکرے، وہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے، اس کے 1,00,000 فالوور ہیں، اس کے 2,00,000 فالوور ہیں، تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اکثریت کو فالو کرتے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اکثریت کے ایسے ہی وہاں ہو تو اکثریت تو سائیکل پہ چاہ رہی ہے، آپ اپنی مرسیڈیز کو بیچو، اپنی فارچونر کو بیچ دو، لگژری گاڑیوں کو بیچ کے سائیکل پہ کیوں نہیں آ جاتے. اگر آپ کو اکثریت اتنی اچھی لگتی ہے اور اتنی قیمتی لگتی ہے تو آپ سائیکل پہ کیوں نہیں آ جاتے، 11 نمبر کی بس کیوں نہیں چلاتے آپ. نہیں، وہاں تو عقل آ جاتی ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک چاہیے، لیکن یہاں پر میرے خیال سے تھوڑا آگے آگے آ جائیں، وہ ساتھی ہمارے زمین پہ بیٹھے تو وہاں عقل آ جاتی ہے کہ اکثریت کو فالو نہیں کرنا ہے. دین کے معاملے میں جیسا بھی ہو، وہی فلاں بڑا مشہور ہو رہا ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اب وہ کیا کہہ رہا ہے، نہ وہ عالم ہے نہ وہ ہمارے بقول سرور صاحب سید سرور صاحب، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، کہ داڑھی نموش دین سے بالکل بے غم، ایسے جیسے چل غم، اور ٹائی لگائے ہوئے اور سوٹ بوٹ پہنے ہوئے مفتی صاحب بنے ہوئے ہیں، اور ان کی ویڈیو بن رہی ہے اور ان کے بہت سارے فالوور ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ من پسند دین پیش کر رہا ہے. بھائی ہم اس کو فالو کرتے ہیں کیونکہ بھائی وہ پردے وردے کا قائل نہیں ہے، چہرہ چھپانے کا قائل نہیں ہے. وہ کہتا ہے بھائی نماز کو جمع کر ڈالو بس، یہ اچھا ہے، جس طرح چاہے من مانا دین. تو یہ دین تو نہیں ہے، یہ تو نفس پرستی ہے. غرض یہ کہ موبائل سے سب سے بڑا فتنہ عقائد کی خرابی. دوسرا بڑا فتنہ اس سے یہ پیدا ہو رہا ہے کہ علماء سے بدگمان کیا جا رہا ہے. اے یہ علماء ایسی سختی کرتے ہیں، یہ بہت تنگی کرتے ہیں، دین میں اتنی سختی نہیں. جس کے زبان سے سنو بھائی دین میں اتنی سختی نہیں ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک جملے میں جواب فرماتے تھے اور 100 سونار کی اور 1 لوہار کی ثابت ہوتی. میرے شیخ نے فرمایا کہ اتنی سختی نہیں تو اتنی نرمی بھی نہیں ہے، اتنی نرمی بھی نہیں، جہاں سختی ہے وہاں سختی ہے. حالانکہ دین میں سختی بالکل ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ دین سراسر محبت ہی محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے انہی کاموں سے منع فرمایا ہے جو انسانیت کی بھلائی کے لیے نہیں ہے، انسانیت کے لیے خرابی اور ہلاکت کا باعث بنتے ہیں. پردے کو لے لیجیے آپ، بے پردگی کا وبال کیا ہے؟ دیکھ لیجئے، زیادہ تقریر کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ یورپ کے حالات دیکھ لیجئے، وہاں ماں بہن کی تمیز ہی نہیں. میرے شیخ رحمہ اللہ نے ایک دفعہ کسی کو ارشاد فرمایا، کسی نے عرض کیا کہ حضرت جو چیز چھپائی جاتی ہے انسان کو تجسس ہوتا ہے، وہ سامنے آیا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو اگر ساری عورتیں پردہ نہ کریں تو پھر یہ عام سی بات ہو جائے گی، کوئی پیچھے نہ پڑے گا. حضرت نے فرمایا اچھا آپ 1 کروڑ روپیہ کماتے ہیں، ایسا کیجئے دروازے پہ ڈال دیجئے، ڈاکے ڈکیتی بند ہو جائے گی، کیونکہ ہر جگہ روپیہ کا ڈھیر لگا نظر آئے گا، ڈاکے ڈکیتی ختم ہو جائے گی. عقل آ گئی، سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ نے پردہ فرض کر کے ہم انسانیت پر بھلائی کی، ہم پر احسان فرمایا ہے، ہماری عزتوں کو محفوظ کیا ہے، اور عورتوں کو گھر کی ملکہ بنایا ہے. آپ ذرا 2 دن گھر میں رکیے، ہمارے دوست نے وہ سنایا تھا نا، وہ جو شاہد بھائی ہیں، کہ وہ مختلف ممالک کی چند عورتیں کانفرنس کے لیے بیٹھ گئیں، اور اس میں انہوں نے طے کیا کہ آج سے ہم گھر کا کام نہیں کریں گے. جرمنی، فرانس، امریکہ، برطانیہ، سب عورتیں اکٹھی ہو گئیں، گول میز کانفرنس ہوئی، اور یہ طے ہوا کہ مرد ہم پر کچھ زیادہ ہی حاوی ہو رہے ہیں، ذرا ان کو پتہ چلے کہ ہم کیا کرتے ہیں گھر میں. تو 2-4 دن ان کو ذرا گیو دیم ٹف ٹائم. تو ان کا ٹھیک ہے. اب اس میں پنجاب کی بھی ایک عورت تھی ہماری پاکستان کی، تو سب نے جو ہے کہا کہ 15 دن کے بعد پھر اکٹھے ہوں گے اور اپنی اپنی رپورٹ دیں گے. تو 15 دن بعد جب اکٹھے ہوئے تو جرمنی کی عورت نے، فرانس کی عورت نے، یورپی ممالک نے کہا کہ بھائی ہم نے جا کے کہہ دیا کہ آج کے بعد ہم آپ کا کام نہیں کریں گے. تو مختلف ملکوں کے شوہروں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بہرن و جبرن کام کیا انہوں نے. پنجاب کی عورت سے پوچھا کہ بھائی پنجاب یا پاکستان، تو اس سے پوچھا کہ بھائی کیا رہا تمہارا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے جا کے اعلان کیا تو پہلے دن تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا، پھر دوسرے دن تھوڑی تھوڑی آنکھ کھلی تو پھر نظر آیا، پھر تیسرے دن جو ہے پوری یہ سوجن اوجن اتر گئی. اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کو حقوق دیے، میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ عورت محبوب محکوم تو ہے لیکن محبوب بھی ہے، عورت محکوم تو ہے لیکن محبوب بھی ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حقوق دیے ہیں، ایسی عورتوں کے بھی حقوق ہیں. اب اپنا اپنا کام کرنا ہے. مشکل یہ ہے کہ جب عورتوں کو مردوں کے حقوق بتلائے جاتے ہیں تو مرد پڑھنے لگتے ہیں جا کر، بیٹا ہمارا یہ حق ہے، اور عورتوں کے حقوق تم ویسی کہاں ہو، تم ایسی ہو ہی نہیں، وہ یہ حقوق ان عورتوں کے لیے نہیں ہے، تم جیسی کہیں نہیں ہے. اور عورت کے حقوق بتائے جاتے ہیں تو وہ اور کرتی ہے، دیکھا آپ نے ہمارا یہ حق ہے، ہمارا آپ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں. اور شوہر کے حقوق غائب، کہ آپ تھوڑی ہیں، وہ آپ جیسے ہیں وہ تھوڑی، جن آپ جیسے لوگوں کے لیے تھوڑی حقوق بتائے جاتے ہیں، آپ پہلے ویسے بن کے دکھائیں. تو جو بھلائی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے فرمائے، اور اس سے امن و عافیت قائم رہتی ہے. میں عرض کرتا رہتا ہوں، جہاد کو لے لیجیے، اکثر مسلمان منہ چھپاتے ہیں غیر مسلموں کے آگے، وہ ان کو تان کرتے ہیں، تمہارے جہاد ہے، قتل و قتال ہے، یہ ہے. پر یہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے اسلام کو سیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. وہی بات کہ یہ علماء کو بدگمان کرنے والا فتنہ، علماء سے بدگمان کرنے والا، کسی کے پاس ہم جاتے نہیں کہ جناب ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے، اس کا کیا جواب. جہاد اللہ تعالیٰ نے اسلام پھیلانے کے لیے فرض نہیں کیا ہے، یاد رکھیے، جہاد اللہ تعالیٰ نے اسلام پھیلانے کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے جہاد نہیں، اسلام کی اشاعت کے لیے تو تبلیغ ہے، اور تبلیغ میں بھی لا اکراہ فی الدین، بھائی تم پر کوئی جبر نہیں، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، جو چاہو اختیار کرنا. جہاد ہے فساد کو روکنے کے لیے، فسادی لوگوں کے خلاف جو زمین پر فساد مچاتے ہیں اور امن اور عافیت کو تہوالا کر دیتے ہیں، کسی کو عافیت سے رہنے نہیں دیتے، آپ دیکھ لیجئے آج کے جو حالات ہیں، ہر انسان اس کا معمولی سمجھ رکھنے والا تجزیہ کر سکتا ہے کہ اس وقت فساد کون مچا رہا ہے، کون فسادی ہے، پہلا فساد کس نے شروع کیا ہے، اس خطے کو آگ لگانے والا سب سے پہلا کون ہے، سب جانتے ہیں. تو جہاد فرض کیا گیا ہے فسادی لوگوں کو روکنے کے لیے، فساد کو روکنے کے لیے، تاکہ پوری انسانیت چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان آنند اور آفیت سے اپنی زندگی گزارے. اور اس کی مثال ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاس آنی دیتی. یہود بھی وہیں رہ رہے ہیں اور مشرک بھی وہیں رہ رہے ہیں، امن سے رہ رہے ہیں. اور اسلام اتنا بڑا حق دیتا ہے، حکیم الامت سے لکھا ہے اس بات کو، کہ اگر کافر کو کوئی مسلمان قتل کرنے جا رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، مسلمان نے تلوار اٹھائی کافر کے اوپر، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب وہ تلوار اس سے نہیں چل سکتی، اب وہ تلوار اس سے نہیں چل سکتی. یہ کلمہ اتنی بڑی ڈھال دے دیا کافر کو کہ اگر تم زبان سے بھی کلمہ پڑھ لو گے ہمارا قانون ہے اب یہ تلوار تم پہ نہیں چلے گی. ایک صحابی نے ایک مرتبہ قتل کر دیا کلمہ کے باوجود، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ ناراض ہوئے، کہا کہ حضور اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، تجھے معلوم ہے دل میں کیا ہے اس کے، کیسے بتا؟ شریعت کے جتنے احکام ہیں ظاہر پر ہیں، باقی اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ہم انسپیکٹر نہیں ہیں، ہم ڈپٹی مجسٹریٹ نہیں ہیں، ہم آخرت کے فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، مالک یوم الدین وہ ہے. کتنا بڑا حق دیا اسلام نے کہ اگر وہ اوپری زبان سے ہی کلمہ پڑھ لے اب اس پر تلوار نہیں چلے گی، اب وہ امن میں آ گیا. اب اس کا کیا طریقہ اسلام نے مقرر کیا ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے. کہ اگر اصل میں یہ آواز مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے، یہ وہاں سے ریپیٹ ہو رہی نا، میرا دھیان ادھر جا رہا ہے، دماغ کمزور ہے، کیا کریں. تو اتنی بڑی اسلام نے جو ہے وہ اس میں آسانی رکھی ہے کہ کافر چاہے کافر کفر پر قائم رہے، اسلام اس کو نہیں چھیڑتا. صرف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی اگر تم اسلام نہیں لانا چاہتے تو تم جزیہ دے دو، جزیہ معمولی سا ٹیکس ہے، بس وہ دے دو. اب یہ بھی کوئی جگہ ٹیکس نہیں ہے، یہ کوئی بدماشی نہیں ہے جیسے آج کل چل رہی ہے، بلکہ اس جزیے کے بدلے میں تمام کفار اور غیر مسلموں کو، یہاں تک کہ مشرکوں کو بھی امن و عافیت کی ضمانت دیتی ہے حکومت. حکومت امن و عافیت کی ضمانت دیتی ہے. اب سارے حقوق جو مسلمانوں کو حاصل ہیں وہی اس کافر زندگی کو بھی حاصل ہیں. آپ بتائیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پہلا ہے، اس میں قتل و قتال ہے، تو کہاں قتل و قتال ہے؟ اسلام کے لیے نہیں ہے، فساد روکنے کے لیے ہے کہ جیو اور جینے دو. یہ نعرے بڑے الگ سے رہتے نا، اس کو یہاں استعمال. اسلام کہتا ہے جیو اور جینے دو، خود بھی امن سے رہو دوسروں کو بھی امن سے رہنے دو. رہو کافر، جاؤ جہنم میں، کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے کوئی. اور یہی وجہ ہے کہ تمام اسلام جس طرح پھیلا ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے، جہاد سے نہیں پھیلا. جہاد ہے صرف اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے، اور اس حکومت کا مقصد ہے کہ تمام انسانیت امن اور عافیت میں آ جائے. اور یہ کہنے دے دوستو، افسوس کی بات ہے کہ آج ہم لوگ قرآن پاک کی اس دولت سے بہت دور ہیں. قرآن پاک کی عظیم الشان دولت ہے، اس کو ہمیں پڑھنا بھی سیکھنا ہے، اور اس کے مفاہیم مستند ترجموں سے اس کو ہم سیکھیں. عربی زبان سیکھ کر اپنے آپ کو کوئی علامہ نہ سمجھنا شروع کر دیں، یہ کتنا تیسرا کتنا یہ چلا ہوا ہے کہ عربی زبان سیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اب ہم ترجمہ کرنے کے قابل ہو گئے. بعض مدارس میں اساتذہ طلبا کو یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ اب آپ کو فارغ ہو گئے، آپ عربی دان ہو چکے ہیں، اب آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں. ایک بڑے مدرسے میں میں نے اپنے کانوں سے یہ جملہ سنا. حالانکہ میرے دوستوں، اللہ والوں سے تعلق، بزرگوں سے تعلق ہونا اور علماء سے رابطہ رکھنا انتہائی ضروری ہے، دین پر استقامت کے لیے اور نجات کے لیے علماء سے تعلق رکھنا. اب دیکھیے کہ جو تفسیر یہ لوگ کرتے ہیں، ایک آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اس تفسیر کے آگے کسی صحابی کی تفسیر چلے گی؟ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے مزاج شناس ترین شخصیت ہے، ان سے بڑھ کر کون تفسیر کرے گا؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت تلاوت فرماتے اور صحابہ سے پوچھتے کیا تم جانتے ہو اس کی تفسیر؟ صحابہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہماری زبان عربی ہے، ہم تو بڑے عارف اللہ ہیں، ہم تو بڑے بلاغت والے ہیں. کیا کہتے تھے؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. مگر آج ہم عربی زبان سیکھ کے کیا کیا دعوے کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ موبائل ایڈکٹ ہیں ان کو ان کے ساتھ یہ فتنہ بھرپور چل رہا ہے، اور وہ پریشان بھی ہوتے ہیں. جو اہل حق سے بھی تعلق رکھتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کس کو فالو کریں. تو بھائی رسول اللہ، اللہ رسول کے راستے کو فالو کریں. چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں دوستوں ان کے نشان کے ساتھ. راستہ تو موجود ہے، اپنے کو مٹاتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم کچھ ہیں، ہم کسی باحثیت آدمی سے دین سیکھیں گے، جو کینیڈا میں پڑھا ہو، جو امریکہ میں پڑھا ہو، جو برطانیہ میں پڑھا ہو، وہاں کا ذرا چھوٹے بوٹے ویل ایجوکیٹڈ آدمی ہو، وہ جب بیان کرتا ہے بھائی اس میں مزہ آتا ہے. کیوں مزہ آتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے بھائی یہ مولویوں نے تنگی کر رکھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی بغیر محنت کے بغیر مجاہدہ کیے جنت دے دیں گے ہم تم کو؟ مجاہدہ کرنا پڑے گا. صحابہ کی مثالیں ہیں کہ انہوں نے کیسا مجاہدہ کیا. غرض یہ کہ میرے دوستوں، یہ موبائل سے اتنا اتنا پیدا ہو رہا ہے کہ ایمان کے لالے پڑ گئے ہیں، گناہ تو اس کے مقابلے میں پیچھے رہ گیا ہے، ایمان کے لالے پڑ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور بزرگوں سے صحیح تعلق اور ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے شرعی مسائل کو ہمیشہ علماء سے پوچھنے کی توفیق عطا فرمائے. غرض یہ کہ میرے دوستوں، یہ کلام اللہ شریف کی دولت بڑی دولت ہے، اور اس کے بارے میں اتنے فضائل ہیں کہ اگر زندگی بھر لگائے تو ختم نہیں ہوں گے. اس کے معارف اتنے ہیں، یقین جانیے کہ قرآن پاک کیا کہوں کہ اتنی بڑی دولت ہے. آپ کے سامنے بس بیان کر ہی دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا کچھ مانگ لیتے، لیکن آپ نے اس قرآن کو مانگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. تو میں نے جو آیت تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہی نقل کے بارے میں. اب یہ بعض لوگ یہ لباس دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بزرگوں سے اور اللہ سے تعلق کریں گے تو یہی ٹوپی لگانی پڑے گی، اور یہ لباس پہننا پڑے گا، یہ جیب ایسے لگانی پڑے گی، اور یہ اس طرح سے رہنا پڑے گا. تو بھائی دیکھو، شرعی امور میں جو شرعی ضروری امور ہیں اس میں تو کوئی رعایت نہیں. مثلا داڑھی ایک مٹی رکھنا واجب ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں. اسی طرح ٹخنا کھولنا مرد کے لیے واجب ہے، نہ کھولیں گے تو حرام ہے اور دو دخ کی وعید ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں. لیکن جہاں تک یہ لباس ہے، بڑے لوگ اس لباس کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے گلی کے پڑوسی ہیں، ایک دن کان میں آ کے کہنے لگے کہ مجھے آپ سے بہت ڈر لگتا ہے. میں نے تو دل میں سوچا کہ بھائی میں ہوں ہی ڈرنے کی چیز، میں ہوں کانٹا جو چھوتا ہے بھائی اس کو تکلیف ہوتی ہے، میرے اخلاق ایسے ہیں، تو ان کا کوئی قصور نہیں. لیکن بعد میں مجھے تھوڑی سمجھ آئی، ٹیوب لائٹ ہے نا بعد میں جلتی ہے چپک چپک کے، میں نے غور کیا کہ کیا وجہ سے ہم کو ڈر لگتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ سے تعلق کریں گے تو ہمیں بالکل یہ سب اپنانا پڑے گا، ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک محبت کا معاملہ ہے. دیکھیے جس آدمی کو فٹ بال کا جنون ہوتا ہے، आपने देखा होगा कि अपने घुटने खोल के चड्डी भी आराम से पहन लेता है। चार इंच सरकार को जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कफना खोलना उसको गवारा नहीं, मगर गैरों की तकलीद और नकल में यहाँ तक चढ़ा लिया, नंगा ही हो गया। ये घुटना सतर है, इसको छुपाने का हुक्म है, उसने घुटना भी खोल दिया। किसकी तकलीद में? कोई उससे नहीं पूछता कि भाई तुमने क्या होलिया बनाया, क्या होलिया बनाया, अगर हम फुटबॉल खेलेंगे हमें भी नंगा होना पड़ेगा क्या? तो यही सवाल शैतान दिल में डालता है, अल्लाह वाले से ताल्लुक करेंगे तो हमें क्या ये सब कुछ करना पड़ेगा? ये मोहब्बत की बात है। अकीम उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना शाह शफ़ई साहिब थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब आदमी किसी की नकल करता है उसकी या तो अजमत उसके दिल में होती है या मोहब्बत, दो चीजें लाजिम कि मोहब्बत होती है या अजमत होती है। तो गैरुल्लाह से मोहब्बत, गैरों से मोहब्बत बड़ा खतरनाक जुर्म है। इसी को अल्लाह ताला ने इस आयत में इरशाद फरमाया है, वला तरकनु इलल लजीना ज़लमु फतमस्सकुम अन्नार। देखो इनकी तरफ माइल भी नहीं होना। अल्लजीना ज़लमु कौन है? जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह के साथ शिर्क किया, इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं है। अल्लाह वादहु ला शरीक के साथ किसी को शरीक करना, इससे बड़ा अल्लाह के दरबार में कोई जुर्म नहीं है। तो अल्लाह मना फरमा रहे हैं, बोला तरकनू, तरकनू माने झुकाओ। तो फरमा रहे हैं कि इनकी तरफ मैलान भी नहीं करना, झुकाओ भी नहीं करना, इनके तरीकों को पसंद नहीं करना, वरना क्या होगा? फतमस्सकुम नार। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, तुमको आग लिपट जाएगी। आपने देखा तकलीद नकल, गैरों की नकल, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मना कि इनकी तरफ झुकाओ भी नहीं करना। अभी अमल नहीं किया, सिर्फ झुकाओ को फरमा रहे हैं कि इनकी तरफ झुकना भी मत, इनके तरीकों को अच्छा मत समझना, वरना क्या होगा? खत्म सबको मनना। मेरे शेख रहमतुल्लाह फरमाते थे कि दोजख की वईद बड़े गुनाहों पर आती है, बड़े गुनाहों पर। ये बहुत बड़ा जुर्म है कि अल्लाह ताला की गजब याफ्ता कौम की नकल करना, अल्लाह के गजब की हालत में रहना, अल्लाह के दुश्मनों की हालत में रहना। तो आप देखिए क्रिकेटर, क्रिकेट से जिसको जुनून होता है वो उसके जैसा औलिया बना लेता है, जो हिट खिलाड़ी होता है उसी के जैसे बाल रखेगा, उसी के जैसे कपड़े पहनेगा, अंदाजे गुफ्तगू भी उसका वही हो जाएगा। तो भाई ये क्या बात है, ये आप तो नकल कर रहे हैं भाई उसकी। आपका अपना तशख्स कहाँ गया, आपकी अपनी इज्जत कहाँ गई, आपका अपना कौमी वकार, कौमी लिबास कहाँ चला गया, क्यों आप उनकी नकल कर रहे हैं? तो अल्लाह वालों की नकल करो तो एतराज पैदा होता है। तो ये लिबास जो हम पहनते हैं मेरे दोस्तों, ये सिर्फ एक नकल है, और ये नकल की हकीकत मोहब्बत है, नकल की हकीकत मोहब्बत है, वरना शरीयत में लीला ढाला लिबास है। आप किसी रंग का भी पहन लें जायज है, टोपी तो सर ढकना सुन्नत है, किसी टोपी से भी सर ढक लें आपकी सुन्नत अदा हो जाएगी। आप इमामा पहन लें, कोई रंग की टोपी पहन लें, सब जायज है, बड़ी टोपी भी जायज है, छोटी टोपी भी जायज है, गोल भी जायज है। ये पांच कली टोपी है, इसको मोहब्बत का एक मामला है। क्या इस्लाम के पांच अरकान है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज और जिहाद, ये उसकी यानी अक्काशी करती है। ये टोपी एक लौक की बात है, एक शौक की बात है, एक मोहब्बत की बात है, एक इश्क की बात है। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-मर्उ अला दीनी खलीलिही वलयंज़ुर अहदुकुम मन युखालिल। हर शख्स उसके गहरे दोस्त के दीन पर, जो गहरा दोस्त होगा उसके दीन पर होगा। अगर उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी तो तुम्हारे दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत होगी, उसी दीन पर होगे तुम। तो ये एक मोहब्बत की बात है, ये एक मोहब्बत की बात है कि हम अपने बुजुर्गों के लिबास को मोहब्बत में अपनाते हैं। ये कोई फर्ज नहीं है, ये कोई वाजिब नहीं है। अब ये जेब हम ऊपर इसलिए लगाते हैं कि ये कोई दीन का हुक्म नहीं है कि यहाँ जेब लगाओ। हमें शेख ने इसलिए फरमाया कि भाई यहाँ जेब लगाओ ताकि दीन की कोई बात, कोई किताब छोटी सी, कोई वजीफा अक्सर लोग रखते हैं, यहाँ रख लेते हैं, वो सुरीन के करीब हो जाता है, असल बदन में चला जाता है। तो ये उसकी बेअदबी है, इसलिए भाई ऊपर एक किताब जेब होनी चाहिए ताकि उसमें दीन की चीज को अदब के साथ, सीने के साथ वाज पकड़ो, कुरान शरीफ पकड़ो, हमारे शेख ने सिखाया भाई उसको सीने से लगा के रखो, इसका अदब करो, लटका कर मत चलो कि ये कोई हकीर चीज है नऊज बिल्ला। इसलिए यहाँ जेब लगाना सिखाया। अब ये स्लैब क्यों लगाया भाई आपने, ये भी हमने अपने शेख की नकल में ही लगाया, लेकिन इसमें भी एक बड़ाई है। इसमें बड़ाई है कि जेब सुथरा है इसको, ये देखिए चटर चटर आवाज आएगी, किसी की हिम्मत नहीं होती सूफी के आके ये स्लैब उठाए, अरे भाई नहीं इससे बाहर रहो, दूर रहो इससे। ये साइड जेब लगाइए, इसमें बहुत माल होता है। एक दफा मेरे मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे एक आम इनायत फरमाया, इतना बड़ा कोई साहब दो आम लाए थे, मौलवी साहब थे कोई बड़े आलिम, तो उन्होंने हजरत वाला रहमतुल्लाह को हदिया किए दो आम। तो हजरत वाला ने उनके जाने के बाद एक आम मुझे इनायत फरमाया, तो अब मैं सबके सामने कैसे वो लेके जाऊं बाहर। मैंने उसको सीधा स्लाइड किया साइड जेब में, वो आ गया आराम से। मेरे शेख की करामत थी कि जेब में आराम से आ गया, इतना बड़ा आम आधे किलो से ऊपर का। मैंने कहा हजरत आपकी बड़ी इनायत है, और वाकईतन मेरे शेख के इतने एहसानात है कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। तो मैंने बताया कि हजरत घर से भी हजरत वाला रहमतुल्लाह के एक दफा कुछ खाना में इनायत हुआ था, नाम इसलिए नहीं ले रहा कि कौमों का आपके मुंह में पानी आ जाएगा, वो चीज यहाँ नहीं मिलेगी आपको। तो हजरत इसमें इतनी बरकत हुई, वाकई उसमें बहुत बरकत हुई थी। तो हजरत ने दूसरा आम भी मुझे इनायत फरमा दिया, ये भी तू ले जा। वो मैंने जेब में सिलेक्ट कर लिया, और कोई ज्यादा फूला हुआ लगा नहीं उसमें, आराम से कैमोफ्लाज हो गया वो। तो इन जेबों का ये फायदा है। अच्छा, इसमें तरबियत होती है। जो शेख कामिल होता है वो हर वक्त मुरीद की इस्लाह की फिक्र रखता है। तरबियत ये है, लाइन शक्कर तुम लजीदन न को, अगर तुम शुक्र करोगे तो हम और गलत। तो मैंने एक खाने की तारीफ की, हजरत यहाँ से इनायत हुआ था तो हजरत ने मुझे इनाम के तौर पर, यही अल्लाह का बंदे के साथ मामला है। जितना शुक्र करेंगे मेरे दोस्तों नेमतों पर, उतना ही ज्यादा आप देख लीजिएगा कि इजाफा होगा, और अगर जाहिरी इजाफा नहीं होगा दिल में सुकून और चैन और बरकत अता होगी। थोड़ी चीज उसको बड़ी मालूम होगी और उसमें बरकत होगी। मेरे शेख रहमतुल्लाह ने फरमाया कि बरकत क्या चीज है, कलील कसीरुन नफा, थोड़ी हो लेकिन नफा उसका ज्यादा है। और अगर बरकत नहीं है तो फिर वो बड़ी चीज भी थोड़ी रहती है, तंगी रहती है, शिकायत रहती है आदमी को। गरज ये कि ये जेब हम इसलिए लगाते हैं भाई इसमें माल आ जाता है अच्छा खासा, मगर हर वक्त आम नहीं पड़े रहते इसमें। मेरा रुमाल है और मेरी सुबह है और मेरे कुंजियां हैं और बहुत कुछ इसमें आ जाता है। और फिर ये जेब सिर्फ हमने लगाई, ये भी हिफाजत के लिए लगाई, ये दीन का कोई हुक्म नहीं है। मेरे शहर ने सिखाया भाई यहाँ जेब लगा लो, अब कौन जेब कुतरा परेशान होगा यार इसको यूं खेचो और करो, ये तरीका सिखा दिया। तो इन चीजों से हमारे हमें आफियत रहती है, ये दीन का कोई हुक्म नहीं है। मगर शरीयत के अंदर इतनी रियायतें हैं, और ढीला ढाला लिबास पहने बस, और टखना न ढाके। मेरे शेख ने तो यहाँ तक फरमाया कि भाई चूंकि अब ये काफिरों का लिबास आम हो गया है, मुसलमान आम तौर पर पतलून पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, चड्डियां पहनते हैं, तो गरज ये कि मेरे शेख ने फरमाया कि भाई अगर तुम पतलून भी पहनो तो ढीली ढाली पहन लो, ताकि तुम्हारे डेंट वगैरह वाजे ना हो, क्योंकि शरीयत में इन चीजों को छुपाना मतलब है, ये जाहिर ना हो, न औरत के न मर्द के। अब देखिए कि जब मर्द को ये हुक्म है कि उसके आजाद जाहिर ना हो, तो औरत के लिए फिर किस कदर पर्दा होना चाहिए। हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि जब फातिमा का इंतकाल हो तो उसकी मैयत को बेरी के पत्तों से अच्छी तरह ढांक देना, और रात के वक्त तदफीन करना, किसी को फातिमा का जिस्म नजर न आए कि ये पतली थी, मोटी थी, लंबी थी, छोटी थी। आप देखिए हया इसको कहते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ने अमीर मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने अनु के बाद हुजरा शरीफ में पर्दे से जाया करती थी। हालांकि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला का इंतकाल हो गया, अब तो दुनिया में नहीं, इसको हया कहते हैं। इसलिए मैं अपनी माओ बहनों से अर्ज करता हूँ कि भाई पर्दा हया का नाम है, पर्दा आबा का नाम नहीं है, पर्दा हया का नाम है। अबाया पहन के अब बेफिक्र हो गए हैं, भागती भी फिर रही हैं, दौड़ती भी फिर रही हैं। हरम शरीफ में देखो, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, देखो मत, मैंने गलती से लफ्ज़ कह दिया, देखो मत, بس زیادہ برائی ہی نہیں کرنی چاہیے، برائی کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہاں دنیا بھر کے بھانت بھانت کے لوگ آتے ہیں، فلانی یہ کر رہے تھے ہم بھی یہ کریں گے. بھائی کیوں کریں گے؟ کیا اللہ اور رسول نے راستہ نہیں بتلایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح رہنا چاہیے؟ میرے شیخ فرماتے تھے عربوں کو دیکھ کر دین مت سیکھو، کتاب میں دیکھو، علماء سے معلوم کرو، علماء سے معلوم کرو، اللہ والوں کی صحبت میں رہو، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا. علماء سے مسئلہ معلوم ہو گیا، لیکن اللہ والوں کی صحبت سے ہمیں عمل نصیب ہوتا ہے. اتنے بڑے قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے کتابوں میں مٹھائیوں کے جو نام پڑھے تھے، آنکھ مت بند کرنا پیارے، ہاں ورنہ پاپڑ پاپڑ کھلاؤں گا، پاپڑ اشارے میں بتا دیا. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے کتابوں میں جو مٹھائیوں کے نام پڑھے تھے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جا کر وہ کھانے کو ملی، کھانے کو مل گئی. ذاق طعام الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعام الایمان، وہ ایمان کا ذائقہ اس نے چکھ لیا، ایمان کا ذائقہ اس نے چکھ لیا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہو گئی. کیسے حاصل ہوگی؟ عمل سے، اور وہ عمل کی توفیق صحبت اہل اللہ. آپ دیکھ لیجئے جو اولیاء اللہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا حال بزبان حال وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، سارا جہاں ناراض ہو پروانا چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے ایک شکایت فرمائی حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جب وہ مکہ شریف سے ہندوستان چلے گئے کچھ عرصہ صحبت میں رہ کر، کہ بھائی کیا بات ہے مولانا رشید کو کہنا کوئی خطوط نہیں لکھتے، کوئی تعلق نہیں رکھا ہوا. حضرت نے جواب عرض کیا کہ حضرت کیا عرض کروں آپ سے، آپ سے تعلق کے بعد، کس سے تعلق کے بعد؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو اصطلاحی عالم بھی نہ تھے، حالانکہ بڑے عالم نہیں عالمگر بھی تھے، اور بڑے بڑے علماء نے ان کی صحبت اٹھائی اور بڑے بڑے علماء چمک گئے ان کی صحبت سے. تو عرض کیا کہ حضرت کیا عرض کروں، کیا لکھوں حال، کہ میری طبیعت ہی شریعت بن گئی ہے، اور قرآن و حدیث میں جہاں جہاں مجھ کو اشکال اعراض ہوتا تھا وہ سب کا سب رفع ہو گیا. دیکھا آپ نے، اللہ کے لیے کسی سے تعلق رکھنا میرے دوست، کسی سے تعلق رکھنا اللہ کے لیے، مگر شرط یہ ہے کہ متبع سنت اور متبع شریعت ہو اور کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہو. یہی میں عرض کر رہا تھا میرے دوستوں کہ یہ تعلق جو ہے یہ کام بنا دے گا، یہ محبت کام بنا دے گی، یہ نقل سر سے پیر تک اسی لیے ہے. عمل کچھ نہ ہے، گناہوں کے پوٹلے ہیں، لیکن خواجہ صاحب نے کیا شعر فرمایا ہے، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تھو کر دے، میں تو صورت لے کے آیا ہوں. یہ محبت میرے دوستوں، جب وہاں قیامت کے دن اعلان ہوگا این المتحابین فی، میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں، بل متجالسین فی، بل متراوین فی، بل متبادلین فی، میری خاطر سے آپس میں بیٹھنے والے، میری خاطر سے آپس میں محبت رکھنے والے کہاں ہیں، میرے عرش کے سائے میں آ جانا. یہ محبت کا ایک لباس ہے میرے دوست، یہ نقل جو ہے اس کی حقیقت محبت ہے. کس سے محبت؟ اللہ والوں سے محبت، اور جو محبت للحق ہوتی ہے وہ بالحق ہوتی ہے. کسی سے اللہ کے لیے محبت کرنا میرے دوست، یہ ہے اس کی حقیقت. تو ہم یہ لباس اس لیے پہنتے ہیں، تو مجھ کو سمجھ میں آیا، میں نے غور کیا کہ وہ صاحب مجھ سے کیوں ڈرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ میرے پاس آئے تو میں ان کو پکڑ لوں گا، قید کر لوں گا، اور ان کے سر پر یہ ٹوپی موڑ دوں گا، اور ان کے گالوں سے کھینچ کھینچ کے کسی طرح داڑھی نکال لوں گا، اور ان کے شلوار کو پکڑ کے یوں کس کے اڑ دوں گا، اور ان کا حلیہ بدل لوں گا، اور ان کو کہوں گا کہ خبردار دنیا کو لات مارو، یہاں آؤ. لوگوں کے ذہنوں میں یہ بسا ہوا، لیکن ہم کیا کریں بھائی، ہم کیا کریں؟ ہمیں اپنی فکر پڑی ہے، कोई हमें देख के कुछ भी समझे, हमें तो भाई उनसे काम है, हमें उनकी तरफ देखना है कि हमारी निजात हो जाए, उनको हम पर प्यार आ जाए, हमारा बेड़ा पार हो जाए। अब लोगों के लिए हम क्यों पतलून पहने कि भाई ये पतलून पहनेंगे शायद हमारे करीब आ जाए, हमें कोई नजरे नजराने हटिए या हमारी तारीफ करें, वाह वाह भाई आप अच्छे लग रहे हैं बड़ी छूट बूट, हम क्यों करें। ए देखने वालों मुझे हंस हंस के न देखो, तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझसे न बना दे। लड़ा किसी अल्लाह वाले से मोहब्बत करके देखो, खुदा की कसम वो आपको कभी नहीं कहेंगे कि ये टोपी पहनो, कभी वो नहीं कहेंगे कि ऐसा लिबास पहनो, ये तो मोहब्बत का मामला है। जिसको जिससे मोहब्बत हो जाती है उसके हुलिये को अपनाता है, उसके तरीकों को अपनाता है। और इसकी भी हकीकत क्या है, जो हम इन अल्लाह वालों की नकल करते हैं उसकी हकीकत इत्तेबाए सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफेद कपड़ा पसंद था, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने सफेद पहना, हम भी सफेद पहनते हैं, लेकिन रंगीन पहनने में कोई कबाहत नहीं है, बिल्कुल इजाजत है। अब आदमी है, बाहर निकलता है कामकाज के लिए जाता है, सफेद कपड़ा तो फौरन मेला हो जाएगा, कहां तक गएगा बेचारा, बिल्कुल जायज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना है रंगीन कपड़ा पहना है, और मुख्तलिफ किस्म के जुब्बे पहने हैं आपने, तो कोई मना नहीं, आप पहनो। मेरे शेख रहमतुल्लाह ताला को एक मरतबा मेरे स्टिचिंग का काम था एक्सपोर्ट का, तो मैंने दो जुब्बे मोरक्कन स्टाइल के, हुड वाले जो होते हैं मोरक्कन स्टाइल के, जिसको वो टोपी आगे गिरा देते हैं मोरक्कबे में चले जाते हैं, तो हमारी डिमांड थी हमने बनाए थे। मेरा जी चाह शुरू शुरू की बात थी, मुझको समझ तो खैर अभी भी नहीं है, लेकिन उस वक्त बिल्कुल मुझे अंदाजा नहीं था मेरे शेख रहमतुल्लाह ताला की क्या दिल रखने की बात थी। खुदा की कसम मोमिन का दिल रखना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा को मुखातब करके फरमाया, मैं ये अर्ज करने वाला था लेकिन अब वक्त भी बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं ये अर्ज करने वाला था कि हमारे यहाँ अकायद और इबादत तो किसी हद तक फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बाद वाले मामलात मुआशरत और अखलाक, दीन के पांच शोबे हैं, अकायद इबादत मुआमलात मुआशरत और अखलाक, इन तीन शोबों के अंदर हमें कुछ समझ ही नहीं है। दिल रखना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा को मुखातब करके फरमाया कि काबा तेरी इज्जत मुसल्लम, लेकिन मोमिन की आबरू तुझसे बढ़कर है। मोमिन की आबरू, अब मोमिन सिर्फ आप नहीं है, मोमिन हमारी बीवी भी है, मोमिन शौहर भी है, मोमिन औलाद भी है, मोमिन रिश्तेदार भी है, मगर वहाँ हमारा सुलूक क्या होता है ये हमें खुद अपने आप देखना चाहिए। अगर ये कि मेरे दोस्तों ने क्या बात कह रहा था कोई याद दिलाएगा? हाँ, मैंने हजरत को दो जुब्बे पेश किए, रमजान मुबारक का महीना था, मुझे ख्याल हुआ कि हजरत इसको बहुत पसंद फरमाएंगे जुब्बे को, और वो हुड वाला जुब्बा था, मैंने शादी के दिन भी थे, मैंने कहा तो खूब अच्छा मौका रहेगा, दो रंगीन जुब्बे मैंने हजरत को पेश किया। आप यकीन जाने मेरे तसव्वुर में नहीं था कि वो जुब्बा हजरत वाला रहमतुल्लाह ने ईद के दिन पहना, ईद की नमाज में, मेरे खुदा की कसम मैं किसी लायक नहीं, ना मेरा वो चीज किसी लायक थी, लेकिन दिल रखना इसको कहते हैं, इतना बड़ा अल्लाह वाला, कभी उन्होंने इस तरह का जुब्बा पहना नहीं, और ना बाद में अंदाजा हुआ कि ये बुजुर्गों का पसंदीदा लिबास नहीं, ये है लिबास लीला डाला, मगर हजरत ने उसको पहना मेरा दिल रखने के, बाद में किसी को हदिया दे दिया। मेरे दोस्तों दिल रखना, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि दीन के पांच शोबे हैं, अल्लाह ताला हमें हर शोबे में कमाल अता फरमाए। तो गौर ये कि मेरे दोस्तों ये माशाल्लाह हमारे दोस्त के बेटे हैं, और मेरा भी ये दोस्त है, ये बचपन में मेरे घर आता था, अब ये बेचारा फंस गया, जहां मैं जाता हूँ इसका यह किस्सा सुनाता हूँ, तो मुझे इससे मोहब्बत है, छोटा सा था ये इस उम्र का, तो हमारे घर में वहाँ गुलशन इकबाल में हजरत वाला रहमतुल्लाह के करीब हम बैठे थे, तो वहाँ पर ये आते थे अपनी बहन के साथ, और मुझसे तरह तरह की मजे मजे की बातें करता था, और मुझे इसने एक दफा वादा किया, आज से पता नहीं 15 साल हो गए, कितने 15 साल नहीं तो 10 साल पहले वादा किया था तकरीबन, कि मैं आपको तुबानी ला के खिलाऊंगा, तुबानी खुबानी को, छोटा था ना ये, तो खुबानी लाऊंगा, आज तक इस जालिम ने मुझे एक खुबानी नहीं खिलाई। तो माशाल्लाह ये हमारे हाफिज डॉक्टर उमर साहब है, इनके बेटा اور ہمارے محمد شہر ہیں وہاں بھی آئے نہیں، ان کا بیٹا یہ ماشاءاللہ حافظ محمد احمد، یہ ان کا صاحب کا بیٹا، انہوں نے قرآن پاک کو تراویح کے اندر ختم کیا ہے، اور تراویح میں ختم کے بارے میں کوئی روایت خاص نہیں ملتی، لیکن کلام پاک کا ختم خود ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ نماز کے اندر ایک ایک حرف پر 100 نیکی ملتی ہے، نماز میں اگر بیٹھ کر پڑھے تو 50، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 50 نیکی بھی ملتی ہے، 50 گناہ معاف ہوتے ہیں، 50 درجے بلند ہوتے ہیں۔ جتنی فضائل کی احادیث ہیں اگر ہم ان پر یقین نہ کہیں تو ان کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے دل تنگ ہیں، چھوٹے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ احکام الحاکمین کا کلام ہے، جب پڑھیں محبت کے ساتھ پڑھیں، عظمت کے ساتھ پڑھیں، اور اس تصور سے پڑھیں کہ احکام الحاکمین نے فرمایا ہے کہ ہمارا کلام پڑھ کے سنو، دیکھیں کیسے پڑھتے ہوں، پھر دیکھو لطف کا عالم، دل کا غم بھی دور ہوگا، محبت الہیہ بھی پیدا ہوگی، خشیت الہیہ بھی پیدا ہوگی، اور بھائی اس کے مفاہیم کو سمجھنا، میں سمجھتا ہوں بلکہ سمجھتا کیا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ بزرگوں کے مواعظ جتنے ہیں، میں نے اب تک جتنا قرآن پاک کو اللہ کی توفیق سے میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، ایک ایک جملہ، ایک ایک شعر قرآن پاک اور حدیث پاک سے اس مستنبط ہے۔ مفتی امجد صاحب کو آپ نے سنا ہوگا تقریباً، سب حضرات نے، ہر شعر کو ثابت کرتے تھے نا قرآن پاک کی آیت سے یا حدیث پاک سے۔ ہاں، شاعری مد نظر ہم کو نہیں، کہتا ہوں میں ہدایت قرآن لیے ہوں۔ تو اس دور میں سب سے بہترین ذریعہ بزرگوں کے مواعظ پڑھنا۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ نے ایک خاص ہدایت فرمائی تھی کہ بھائی جو موجودہ دور کے بزرگ ہوں، سچے متبع سنت شریعت اور کسی بزرگ کے اجازت یافتہ ہیں، ان کے مواعظ کو پڑھا۔ پہلے دور کے مواعظ کو پڑھو گے پریشان ہو جاؤ گے، نفسیاتی مریض ہو جاؤ گے، پاگل ہو جاؤ گے، کچھ تعجب نہیں ہے، پاگل بھی ہو جائے۔ موجودہ دور کے اولیاء اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا، جن لوگوں نے کوشش کی یا اپنے طور پر قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی وہ گمراہ ہو گئے، اور بہت سے نفسیاتی مریض ہو گئے، بازے پاگل بھی ہو گئے۔ ابھی میرے یہاں بڑے میاں کوئی لے کر آیا، کوئی صاحب، اتنی موٹی موٹی کتابیں 600 سال پہلے کی، اس کی نقلیں وہ لائے تھے، چھاپ دیتے ہیں لوگ وظائف۔ وظائف کی کیا حقیقت ہے کہ بھائی جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حالات کے مطابق اس کو وظیفہ بتا دیا کہ تم یہ پڑھ لیا کرو، یہ ہے حقیقت۔ اب سارے وظائف کو جمع کر کے ہم پڑھیں گے تو دماغ کا کیا حال ہوگا، کسی قابل نہیں رہیں۔ نتیجہ یہ کہ بالکل میرے ہی ہم عمر تھے تقریباً 65 سال کے، لیکن ایسا معلوم ہو رہا تھا انتہائی معذور آدمی، بمشکل وہ اٹھ کے آئے بمشکل۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیا عمر ہے تمہاری؟ کہا 65 سال، فوج کے ریٹائرڈ ہیں۔ ہوا یہی کہ وہ عربی پڑھ کر اور وظائف کی کتابیں موٹی مجھے دکھانے لائے تھے۔ میں نے کہا بھائی میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا، اتق المحارم تکن عابد الناس، تم حرام سے بچ جاؤ، آپ ذرا عنوان تو دیکھیے کہ سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ عبادت گزاری بغیر کچھ کیے، یہ ہمارے سندھ گورنمنٹ کے جو ہے وہ ملازم ہیں، اور ان کے یہ حکومت کا موٹو ہے کہ آپ کام نہ کرو مزدوری لے لو۔ سال کی 96 چھٹی ہیں ظالم کو، 96، یہ تو ان پیڈ یعنی پیڈ ہیں، ان پیڈ کتنی ہے تو مجھے معلوم نہیں، گھر بیٹھو بھائی کیا کرتے ہو۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ اتنے کریم ہے کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ بس۔ اب میں آخری بات عرض کرتا ہوں، بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ آیت کا ترجمہ مکمل کر لیتا ہوں، اور ایک حدیث جو بھی ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے مکہ شریف میں جو بیان فرمایا تھا، اس کا مفہوم جلدی سے عرض کر کے میں ختم کرتا ہوں، کیونکہ دیگیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ ہم ایک جگہ گئے، وہاں ہمیں جوش آ گیا، وہاں مجمع بہت تھا، تراویح میں کلام پاک تو ختم تھا، اب ہمیں کیا معلوم ہے کہ کیا پس منظر کیا ہے، کیا معاملات ہیں، یہاں کے نئی جگہ تھی، ہم نے خوب ڈر کے بیان کیا، اور جو ہے وہ ہمیں کیا معلوم، اور سب لوگ چوکس بیٹھے ہیں، حیرت کی بات ہے بھائی، نیا مجمع، نئی جگہ، اور سب لوگ چوکس۔ الحمدللہ حضرت والا کی تعلیمات کھل کے بیان کر دیں، جہاں تک اللہ نے توفیق دی، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ جب ہم واپس جا رہے تھے तो उन्होंने एक साहब ने मेरा ये हाथ पकड़ लिया, एक साहब ने मेरा ये हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा यार ये तो बहुत अकीदतमंद मालूम हो रहे हैं। जब बाहर निकला तो मैंने 6 देगे वहाँ देसी बाहर रखी हुई, और मैंने कहा यार ये तो मामला यहाँ है कि देगे इनकी ठंडी हो गई है बेचारों की, और हाथ इसलिए पकड़ लिया कि लोग मुसाफे में देर न करें, इसको निकालो यहाँ से। तो भाई जो आयत मैंने पढ़ी है अल्लाह ताला इसमें मना फरमा रहे हैं गैरों की नक्काली, गैरों की नक्काली ना करें। तो क्या इसमें वही है कि तुमको आग लिपट जाएगी। वमा लकुम मिन दूनिल्लाही मिन औलिया, और अल्लाह के सिवा फिर तुम्हारा कोई मददगार ना होगा। तुम मला तुम सरून, फिर तुम मदद ही नहीं किए जाओगे। आज अफसोस ये है कि मुसलमान के होलिये ऐसे हो गए हैं कि एक अगर गैर मुस्लिम और एक मुस्लिम साथ खड़ा हो जाए तो पहचानना मुश्किल है। कोई अलामत नहीं है कि कौन मुसलमान है ये बात की नहीं। ये चीज अल्लाह के गजब का जरिया है, दोजख में जाने का जरिया है। मग़ज़ूब लोगों की नकल करना, हम नमाज में क्या मांगते हैं, गैर मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालिम, अल्लाह का रास्ता हम नहीं मांगते। हम आज ज़ालिम और गुमराह लोगों की, मग़ज़ूब लोगों की नकल खुल के कर रहे हैं, इससे बचे हैं। पढ़ना क्या हो रहा है, अल्लाह की मदद हटी हुई है ना, मटी हुई है ना, लेकिन अक्सरियत हम देखें गैरों की नक्काली है। दाढ़ियां मुंडी हुई है और टखने ढांके हुए हैं, और जवान नस्ल जो है वो, और जवान को क्या कहूँ, बुढ़े लोग भी ये कर रहे हैं, बुढ़े लोग भी चट्टी पहन के इससे घुमा रहे हैं पार्क के अंदर। मेरे शेख के बपाल, मेरे शेख रहमतुल्लाह ताला ने देखा इंग्लैंड के अंदर के साफ बहादुर जा रहे हैं और कुत्ता चिल्ली ढाक रहे हैं, और कुत्ते ने जो है अचानक ब्रेक लगा दिया। अब उसको फारिग होना है, क्योंकि जहाँ कुत्ते को फारिग होना था वहां रुकना लाजमी होता है, और पार्क के अंदर उसकी जो गंदगी है वो कुत्ते वाले की जिम्मेदारी होती है। तो उसने फिर दस्ताना पहना, शुक्र है दस्ताना पहन लिया, वरना उनके पाकी नापाकी का कोई तस्वुर नहीं है। बस एक चीज है हेटफुल, उसको छोड़ दो भाई, दस्ताना पहन के उठाकर डस्टबिन में डालना उसकी जिम्मेदारी है। मेरे शेख ने फरमाया कि कुफर और शिर्क की जुल्मत की वजह से अल्लाह ताला ने इनको जानवरों की खिदमत से लगा दिया है। खादिम जो है, मखदूम जो है, खादिम बन गया है जानवरों। तो गरज ये कि मेरे दोस्तों ये बड़ी खतरनाक बात है कि हम गैरों की नकल करें, अपनी वज़ाकता को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी वज़ाकता बनाएं। तेरे महबूब की अरब शबात लेके आ, ताकि अल्लाह ताला का हम पर फजल हो जाए कि भाई ये मेरे महबूब की शक्ल में है। आमाल तो कैसे हैं, अल्लाह ताला बंदों के आमाल की सत्ताई फरमाते हैं और क़यामत में भी फरमाएंगे। फरिश्तों को भी इल्म नहीं होता हमारे बुरे बुरे इरादों का, फरिश्तों को भी इल्म नहीं होता, वहाँ अल्लाह ताला सत्ताई फरमाएंगे, फरिश्तों से भी भुला देंगे हमारे गुनाह। अल्लाह तो ये चाहते हैं, अल्लाह बख्शने के बहाने ढूंढते हैं, अजाब के बहाने नहीं ढूंढते। और दीन आसान है, आसान है, आसान है मेरे दोस्तों। बात यह है कि हमारे नफ्स में बहुत बिगाड़ पैदा हो चुका है, तो इसलिए आप ऑपरेशन जब डॉक्टर करता है तो कितनी तकलीफ होती है, ऑपरेशन होता है तकलीफ होती है, और अगर मर्ज के शुरू होते ही हम इलाज कर लें तो आसानी से इलाज हो जाता है। अब नफ्स में बिगाड़ इतना हो गया है कि दीन पर आना मुश्किल मालूम होता है, दीन में सख्ती मालूम होती है। दीन में सख्ती कहाँ है मेरे दोस्तों, कि आप नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लीजिए, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लीजिए। हालांकि नमाज कितनी बड़ी इबादत है, आंखों और हाकिमीन के सामने खड़ा होना, मगर अल्लाह ने कितनी रियायत दी। तुम्हारे पर माल नहीं है, हज तुम पर फर्ज नहीं है, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तुम नमाज लेट कर पढ़ लो, लेट कर नहीं पढ़ सकते इशारे से पढ़ लो, कितनी नरमी है। यहाँ तक के तुमने बड़े बड़े गुनाह कर लिए हैं, तुम एक तौबा कर लो, उनसे माफी मांग लो, नदामत के साथ सब गुनाह माफ, कितनी नरमी है। कौन कहता है दीन में सख्ती है। और दूसरी बात यही जो मैंने अभी अर्ज की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, बस एक मेहनत हम कर लें कि हम गुनाह से बच जाए। जो दीन के शरई अहकाम हैं, फर्ज फराइज वाजिबात और सुनन मौक्कदा, बस वो काम हम कर लें और हराम काम से बच जाए तो हम सबसे ज्यादा इबादत गुजार, सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाएंगे। इबादत गुजारी बगैर कुछ किए इबादत गुजार, आप सोचिए। इसीलिए ये हदीस मेरे शेख दामद बरकातुहुम ने मक्का शरीफ में दलील के लिए पेश की कि ये इंशाल्लाह ताला आखिरी बात होगी है, میرے شیخ, میرے گھر والے بھی میرے شیخ شیخ میں سے ہیں وہ میری کلاس لیتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ پانچ منٹ بس میں ختم کر رہا ہوں, یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے, جب تمہیں پتا ہے کہ تم پانچ منٹ میں ختم نہیں کر سکتے تو کیوں تم یہ دعویٰ کرتے ہو. تو میرے شیخ دامت برکاتہم نے فرمایا, ایک عربی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, دور سے کہیں سے آئے تھے اور پوچھا کہ اسلام میں میرے لیے کیا کیا حکم ہے. آپ نے فرمایا پانچ وقت کی نماز. انہوں نے عرض کیا ہر علیہ غیر رہا, آپ میرے اوپر اس سے زیادہ بھی اور کچھ ہے جو مجھے لازم ہے کرنا؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع, مگر یہ کہ اگر تم چاہو اضافہ کرنا. پہلے نفی کر دی کہ اس سے زیادہ تم پر کچھ نہیں ہے نماز میں, صرف فرائض بتلا دیے پانچ وقت کی نماز. انہوں نے پوچھا حل علیہ غیر ہوا, اس کے علاوہ کچھ ہے اور کوئی نماز؟ آپ نے فرمایا نہیں, لا الا ان تطوع, اگر تم چاہو تو اضافہ کر لو. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روزے کے متعلق بتایا, رمضان مبارک آئے تم روزہ رکھو. پھر پوچھا حل علیہ غیر ہوا, اس کے علاوہ مجھ پر کچھ ہے؟ مزید دنوں کے بھی روزے ہیں میرے پاس فرض؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع, بھائی اگر تم چاہو, ذوق کی بات ہے, شوق کی بات ہے, محبت کی بات ہے, تقرب حاصل کرنے کی بات ہے, ہر عبادت سے خدا کا تقرب حاصل ہوتا ہے, اگر تم چاہو تو اضافہ کر لو. پھر پوچھا اور کیا؟ آپ نے فرمایا زکات. حل علیہ غیر ہوا, اور کچھ ہے میرے اوپر اس کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع, اگر تم چاہو تو کچھ صدقہ بھی دے دیا کرو. بس جب وہ واپس پلٹ رہے تھے انہوں نے عرض کیا کہ اگر یہی کچھ ہے تو خدا کی قسم, دیکھیے انہوں نے کہا والذی نفس بیدی, کہ اس ذات کی قسم والذی اکرمک, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے, جو کچھ فرائض میں سے ہے میں اس میں ذرا بھی کمی نہ کروں گا اور ایک بھی نفل کام نہیں کروں گا. نفی کر دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ صداقت کی بات ہے, دل کی سچائی کی بات ہے. ہم تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں شہر کے سامنے, ہم یوں کر دیں گے. گزشتہ دنوں میں حضرت والا سے بات کر رہا تھا تو حضرت والا سے نے مجھ سے شکایت فرمائی محبت میں کہ تم تو اپنے گھر ہمیں بلاتے ہی نہیں ہو. تو میں نے کہا حضرت اب میری جان بھی حاضر, میری عزت آبرو بھی آپ پر چڑھائے. کہا ہمارے یہاں غیر اخلاص قبول نہیں ہے. میں نے کہا حضرت واقعی, مگر نقل تو ہے, اگر نقل کی برکت سے انشاءاللہ اصل بھی مل جائے گی پھر اگر خوب ہنسے تو. سب نقلی نقل ہے میاں, اللہ کے سامنے ہم کیا دعوے کر سکتے ہیں, نقلی نقل ہے. تو کیا بات کہہ رہا تھا, نفل ایک بھی نہیں کروں گا, وہیں پر نفل کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میرے دوستوں؟ فرمایا کہ اگر یہ شخص صادق ہے, سچا ہے تو قد افلح ان صدقہ, اگر یہ سچا ہے تو یہ فلاح پا گیا. اور ایک روایت میں دخل الجنہ, کہ جنت میں داخل ہو گیا. آپ نے دیکھا میرے شیخ رحم اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ بے حد درجات بلند فرمائے, ہمارے حضرت کی یہی محنت ہے کہ اگر تم نفل کام نہ کر سکو کچھ غم نہیں, تم حرام سے بچ جاؤ. فرائض واجبات سنن موکدہ, ظاہر ہے نماز نہ پڑھنا حرام ہے, گناہ ہے, حرام سے بچ جاؤ تم بس تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی کریم. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, مجھے بھائی رسمی بیانات کی بالکل پریکٹس نہیں ہے اور مجھے پاس کوئی مضامین بھی علم بھی نہیں ہے, بس آپ لوگوں کی محبت سے جو آپ بلا لیتے ہیں اور میرے شیخ کی نسبت ہے اصل تو اسی نسبت سے ہم آپ لوگ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو کچھ عرض کر دیا, مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی حبیبنا وسیدنا ومولانا محمد النبی الامی الذی تنحل به العقد وتنفرج به الکرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصفى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين. العالمین فی کل لمحہ نفس بعدد کل معلوم لک، العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اب تک جو دین سے غفلت کی اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. بلا شبہ غفلت بڑا جرم ہے، اے اللہ ہماری غفلت کو دور فرما دے. اللہ ہوشیاری نصیب فرما، ہر دم ہوشیاری نصیب فرما. اللہ مجھ کو، میری اولاد کو اور تمام دوستوں کو، ان کی اولادوں کو، گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ رجوع کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ فکر آخرت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجئے، جذب کے بغیر ہمارا کام کہاں چل سکتا ہے. اور اے اللہ آپ ارادہ فرما لیجئے، آپ کے ارادے کو تخلف محال ہے. الہ العالمین اپنے فضل سے ارادہ فرما لیجئے، اپنے کرم سے ارادہ فرما لیجئے، ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، تمام مسلمانوں کو جذب فرما لیجئے. اللہ اہل کفر کو بھی اہل ایمان بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب کو صاحب حق و نسبت بنا دیجئے. الہ العالمین یہ جو قرآن پاک کا ختم ہوا ہے جہاں جہاں بھی ہوا ہے، اے اللہ یہ مبارک مواقع ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی بشارت ہے. اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اے اللہ ہمارے دل تنگ ہیں، ہمارے ذہن تنگ ہیں. اے اللہ آپ ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے عطا فرما دیں. اے اللہ اے کریم آقا، اے کریم آقا، کسی نے ایک بوتل شہد مانگا تو دنیا کے انسان نے اے اللہ اس کو مشق عطا کر دی، شہد کی مشق. اے اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، آپ کریموں کے کریم ہیں. اے اللہ بھر بھر کے نواز دیجئے، اے اللہ بھر بھر کے نواز دیجئے، کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے. اے اللہ ہماری جھولیاں بھی کٹی پھٹی ہیں، اے اللہ ان کی پیوند کاری بھی فرما دیجئے، اور اپنے دونوں جہان کی نعمتوں کو اے اللہ نعمتوں سے ہماری جھولیوں کو مالا مال فرما دیجئے. اے اللہ دونوں جہان کی نعمتیں، خیریں اور بھلائیاں عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ دونوں جہان کے شور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں کامل تقوی والی حیات نصیب فرما دیجئے. اے العالمین کامل تقوی والی حیات نصیب فرما دیجئے، اتباع کامل نصیب فرما دیجئے، اتباع سنت، اتباع شریعت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اتباع اکابر نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہر گناہ سے میرے بچوں کی، میرے گھر والوں کی اور میرے سب دوستوں، ان کے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام گناہوں سے نفرت عطا فرما. اے اللہ غیروں کے طریقوں سے نفرت عطا فرما. اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ایسے آپ کے محبوب ہیں کہ جو ان کی اداؤں کو اپناتا ہے وہ بھی آپ کا محبوب ہو جاتا ہے، اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عشق عطا فرما دے. اے اللہ اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری جان سے بھی زیادہ، اہل و عیال سے بھی زیادہ اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما دے. اے اللہ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں ہوں ایک طلب گار تیرا، تو کر دے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا. الہ العالمین اپنی رضا کا کمال ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیجئے. اے اللہ غیروں کو دیکھ دیکھ کر ہم ان کی طرف زبان لٹکا کر لچائی نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کی وضع پتا کو پسند کرتے ہیں. اے اللہ اس سے نفرت عطا فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا اور ہر ہر سنت کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنا اور اپنے رسول کا راستہ عطا فرما دے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ عطا فرما دے، گمراہ اور مغلوب لوگوں کے راستے سے میری، میرے گھر والوں کی، سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین اس قرآن پاک کے ختم کو انتہائی قبول فرما، اپنے دربار عالی میں انتہائی اعلیٰ درجے میں قبول فرما، اور اس کے ہر ہر حق پر جو وعدے ہیں، اے اللہ جو ہمیں معلوم ہے جو نہیں بھی معلوم، اے اللہ اپنے فضل سے سب کے سب عطا فرما دے. اے کریم آقا کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ اس کلام پاک کی ختم میں جتنی برکات ہیں، اس کے پڑھنے میں، سننے میں جتنی برکات ہیں، اس کے جتنے ثمرات ہیں، اس کے جتنے انوارات ہیں، اے اللہ ہم سب کے قلوب پر اس کی بارش فرما دے. اے اللہ جنہوں نے سنایا، جنہوں نے سنا، اے اللہ سب کے سب کو قبول فرما، اور اے اللہ ان کے والدین کو ان کے لیے سب کا جاریہ بنا دے، ان کے والدین کے لیے، اور اے اللہ قیامت کے دن اے اللہ اس کلام پاک کو ہماری شفاعت کرنے والا بنا دے. اور اے اللہ جتنے بے روزگار ہیں ان کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما، جن کو تنگی ہے اے اللہ ان کو فراخی عطا فرما، جو مصیبت میں ہیں ان کو عافیت نصیب فرما، جو غم میں ہیں ان کو خوشیاں دے گا اے اللہ، کسی قسم کی بلا اور ابتلا میں اللہ ہمیں نہ ڈالیے، بہت کمزور ہیں اللہ بہت کمزور ہیں، اے اللہ کسی بلا میں مبتلا نہ ہونے دیجیے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، الہ العالمین جو خطے میں جنگ کی آگ سلگ رہی ہے اے اللہ، دشمن جو ہے اسلام کے ڈرتے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ڈرتے ہوئے ہیں اور مسلمان افتراق میں ہیں، اے اللہ اللهم الف بین قلوب المؤمنین واصلح ذات بینهم وانصرهم على عدوك وعدوهم الہ الحق، اللهم اهلك الكفرة والمشركين وأعدائنا وأعداء الدين، اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم وقالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، نستغفرك ونتوب إليك، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، إله العالمين مسلمانوں کو اور اسلام کو غلبہ اور شوقت عطا فرما، کفر کو مغلوب کر دے اے اللہ، جن دشمنوں کے اللہ کے لیے ہدایت ہو سکتی ہے اللہ ان کو اہل کفر کو اہل ایمان بنا دے، ان کو ہدایت سے سرفراز فرما دے، اور اے اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں آپ کے علم میں ہے اے اللہ، پھر آپ ہی ہم آپ کی ذات عالی کو ان کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ایمان بھی کمزور ہے، اے اللہ ان کے مقابلے میں ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل میں اے اللہ امت کو اس طوفان سے نکال دیجئے، اس ہلاکت سے نکال دیجئے، اے اللہ مسلمانوں کا اور اسلام کا بول بالا فرما، عزت و شوکت عطا فرما، کفر کو مغلوب فرما، جن دشمنوں کے مقدر میں ہدایت نہیں اے اللہ ان کو ذلیل اور خوار کر دے، اے اللہ ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دے، جس طرح چن چن کر وہ معصوم بچوں کو عورتوں کو ہلاک کر رہے ہیں، انسانیت کی کوئی قیمت نہیں ہے، اسلحے کی تجارت ہے، اے اللہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش فرما دیجئے، اور اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیجئے، کفر کو مغلوب فرما دیجئے، ان ظالموں کو اے اللہ چن چن کر ہلاک کر دیجئے، ان پر مہلک بیماریوں کی برسات کر دیجئے، ان کو ذلیل و خوار کر دیجئے، کوڑی کر کے مار دیجئے، معیشت کو تباہ و برباد کر دیجئے، اے اللہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور خوار کر دیجئے، اللہ العالمین اس مبارک موقع پر دعاؤں کی قبولیت کی بشارت ہے، اے اللہ ضرور بے ضرور اے اللہ کفر کو مغلوب فرما دے، اسلام کو بول بالا فرما دے، مسلمانوں میں آپس میں اتحاد پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک میں بھی سود اور رشوت کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ بدکاری کا خاتمہ فرما دے، شراب خوری کے اڈوں کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ ملک میں امن و امان اور عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرما، اپنے تزکیہ کامل کی توفیق نصیب فرما، اللہ جن کو تنگی ہے اللہ ان کو فراخی نصیب فرما، اے اللہ مسلمانوں کو خوب خوشحالی نصیب فرما، خوب مال سے نواز دیجئے، اور ہمارے ملک کی معیشت کو انتہائی مضبوط فرما دیجئے، فوجی طاقت کو بھی انتہائی مضبوط فرما دیجئے، تمام مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما کر دشمنوں کے خلاف سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنا دیجئے، اے اللہ پوری مملکت اسلامیہ کو شریعت اور سنت پر کامل اتباع کی توفیق اور متحد فرما دیجئے، اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے، اور اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے یہ تمنا رکھتے ہیں یا تمنا نہیں بھی رکھتے، اے اللہ دونوں جہان کی خیر اور بھلائیاں ہم کو عطا فرما، اور دونوں جہان کی شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، الہ العالمین بس اب یہ دونوں جہاں کا جھگڑا مجذوب ہو چکا ہے، اب اس پہ فضل کرنا یا رب ہے کام تیرا، اے اللہ بھر بھر کے نواز دیجئے، بھر بھر کے نواز دیجئے، بھر بھر کے نواز دیجئے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبی کریم، رحمتک یا ارحم الراحمین۔